companheiro aqui, o meu gemerinho. Aqui. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. فاتحہ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرضی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے, اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں سے قرار دیا, حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہماری نسلوں میں قرار دیا, توفیق دی کہ ازداری سید الشہدا منعقد کریں, سید الشہدا کے نام کو دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں. خدا نے متعلق دی ہوئی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار درود بھیجے محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اپنی تمام نعمتوں کے پیچھے سوال اور حساب مقرر فرمایا ہے. یقیناً یہ کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ ہیں, اس کے پیچھے بھی سوال کرے گا اور اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا. اب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم کتنا اس معاملے کے لیے تیار ہوئے, کتنا اہل بیت سے ہمارا استفادہ ہوا, کس حد تک ہم اپنی زندگی ان کے فرامین کے مطابق گزار سکے, اس کے اوپر منحصر ہوگا کہ ہمارا جواب کیسا ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ ہم اور آپ مختلف ادوار میں نہیں, کیوں دے رہا و پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ ہماری اور آپ کی تیاری کتنی ہوگی, کتنا ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے, اس پر منحصر ہوگا کہ ہم کیا جواب دے پائیں گے. یہ لائٹ بہت زیادہ ہے, تکلیف دہ ہے, پیچھے کر دیں اس کو.
محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دیکھتے ہیں بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اس عشرے مجالس کے لیے ہمارے سامنے بنیادی سوال اور بنیادی مشکل ہے جس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے وہ اثرات کیوں نہیں حاصل کر پا رہے جو دوسرے لوگ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے جو دور ہے یہ بہت اچھا دور ہے, مختلف قومیں ترقی کر رہی ہیں, نتائج حاصل کر رہی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اور دوسروں سے مطلب نہیں ہے, ہمارے اپنے علاقے میں اسی فرقے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں وہ نتائج حاصل نہیں ہو پا رہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں وہ نتائج کیا تھے جو ہمیں چاہیے تھے, اس کے بعد پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ مشکل کیا تھی, ہم وہ نتائج کیوں نہیں حاصل کر پائے, اور آخر کار یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ پھر ہم وہ مثبت نتائج حاصل کر پائیں گے. مجموعی طور پر اس کا ایک پس منظر ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور اس عشرے مجالس کے لیے جو ہم نے موضوع تجویز کیا ہے اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں آرائز پیش کریں گے. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو کچھ بھی میں اور آپ دین کے اندر انجام دیتے ہیں اس کو ہم لوگ عبادت تعبیر کرتے ہیں, کہ ہم اور آپ عبادت انجام دے رہے ہیں. اگر دنیا بھر کو دیکھیں تو چاہے کسی بھی دین کے لوگ ماننے والے ہوں, سب عبادت کر رہے ہیں, ہم بھی عبادت کر رہے ہیں, جو مخالفین ہیں حامی ہیں سب بھی عبادت کر رہے ہیں. عبادت کا دعویٰ تو سب کے پاس ہے, لیکن عبادت کے اثرات کیا ہونے چاہیے, عبادت سے ہمیں کیا نصیب ہونا چاہیے, یہ سب سے بڑی مشکل ہے. یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ عبادت کو سمجھنے میں شاید کوئی غلطی کر رہے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو نماز اور روزے میں کم نہیں ہیں, مثلاً اگر برصغیر کے معاشرے کو ہم دیکھیں تو ایسا نہیں کہ یہاں پہ نماز روزہ نہیں ہے, ہم لوگ بہت مختلف ہیں ترکی سے. ترکی کے معاشرے میں نماز روزہ بھی نہیں ہے, اکثر نہیں ہے, اب ان کے اندر ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے کہ وہ اب تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو, لیکن زیادہ تر نہیں ہے. پاکستان کا معاشرہ بہت مختلف ہے, پاکستان کے معاشرے میں ظاہری طور پر یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ظلم بھی ہے, ناانصافی بھی ہے, اور معاشرے کے اندر جو فرق ہوتے ہیں وہ سارے بھی موجود ہیں. معاشرہ ظاہری طور پر بہتر بھی نہیں ہو رہا, جبکہ یہ سب چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں, عبادتیں بھی کم نہیں ہو رہی ہیں, عبادتیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو عبادت ہم لوگ کر رہے ہیں شاید اس کے اندر کوئی مشکل رہ رہی ہے. مثلاً اگر صرف توجہ دلانے کی غرض سے ہو تو بہت ساری مساجد میں جماعت ہو رہی ہے، اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا نماز جماعت کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ اے نماز جماعت کا یہ اثر نہیں ہونا چاہیے کہ دلوں کو نزدیک کرے، معاشرہ متحد ہو جائے، یہ اثر ہونا چاہیے نماز با جماعت کا. نماز جماعت صرف اس لیے تو نہیں تھی کہ میں نے نماز پڑھنی تھی، نماز گھر میں ہی پڑھ سکتا تھا. اس جگہ پہ خدا نے متعال نے چاہا کہ ہم جمع ہوں، اللہ کے نام پہ جمع ہوں، ایک ماحول تشکیل پائے، دلوں کو نزدیکی حاصل ہو، معاشرے کے اندر اتحاد حاصل ہو. اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس عبادت سے وہ اثر نہیں مل رہا، وہ نہیں ہے جو ہم چاہ رہے تھے. روزہ رکھا تھا کس لیے رکھا تھا؟ روزہ رکھا تھا تاکہ ہمیں نفس پہ کنٹرول حاصل ہو. تو اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور نفس پہ کنٹرول حاصل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے عبادت جس کام کے لیے ہو رہی تھی وہ اثر حاصل نہیں ہو رہا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ہم سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ٹھیک ٹھاک نماز ہے، لیکن بے حیائی اور برائی سے کوئی دفاع بھی نہیں ہو پا رہا. تو یہ سب چیزیں جمع کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبادت وہ نہیں بن پا رہی جو ہونی چاہیے تھی، کوئی کمی ہے یہاں پر. اگر کہیں سب کچھ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح تو اثر کیوں نہیں ہے؟ وہ اثر بھی نہیں ہے. اور ابھی اپنے بات کو اور بڑھاتے ہوئے، مثال کے طور پر ہم اور آپ، زندگی بھر ہو گیا، مجھے تو کوئی سال یاد نہیں، آپ کو بھی کوئی سال یاد نہیں ہوگا جب ہم لوگوں نے عزاداری نہیں کی ہوگی. ایک ایک آدمی نے، ہم نے ہزاروں مجالس کے اندر شرکت کی ہے. اور ہم ابھی یوں ہی ایک دفعہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کراچی میں صرف اس ایک شہر کے اندر ایک 40 سال کا اگر مدت لگائیں تو قریب کوئی 1 کروڑ مجالس ہوئی ہوں گی، ایسی اندازہ لگائیں. ہم لوگوں کے یہاں مثال کے طور پر اگر کراچی میں شیعہ کی آبادی 15 سے 20% بھی ہو تو پورے کراچی کی آبادی 1.25 کروڑ سے اوپر بیان کر رہے ہیں لوگ. 15 سے 20% بھی ہم ہوں تو 20 سے 25 لاکھ ہو جائیں گے ہم لوگ. 20-25 لاکھ میں اگر ہم لوگ 6 افراد پر مشتمل ایک خاندان لگائیں تو ہمارے پاس 4 لاکھ خاندان ہونے چاہیے. 4 لاکھ خاندان، ہر خاندان ہر سال ایک مجلس بھی کروائے تو جو امام بارگاہوں میں اشرے ہوتے ہیں ان کے علاوہ، جو روڈز پہ پروگرام ہوتے ہیں ان کے علاوہ، سب کے علاوہ، صرف خاندانوں کی مجلسیں کاؤنٹ کریں تو 4 لاکھ مجالس ہوتی ہیں. چلیے ہم سوچیں ہر خاندان نہیں کرواتا تو 2 لاکھ تو کہیں نہیں گئے، آدھے تو کروا ہی دیتے ہوں گے. موت ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس پہ سب پہ گیدرنگ ہوتی ہیں، لوگ ملتے ہیں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے. کم از کم 2 لاکھ تو ایک سال میں ہیں ہی، 40 سال کے اندر 1 کروڑ بنتی ہے. باقی 1 کروڑ دفعہ لوگوں نے ذکر سنا ہے دین کے نام پر، 1 کروڑ دفعہ. اور ایک ایک مجلس میں اگر 50 منٹ لگائیں، 1 گھنٹہ لگائیں تو سمجھ لیں کہ 50 کروڑ منٹس لوگوں پر تبلیغ ہوئی ہے آخری 40 سال میں. اثر اتنا ہے کیا؟ اگر بہت سادہ سادہ سی باتیں کروں آپ کی خدمت میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 1 کروڑ مجالس کی ہیں، ابھی تک ہمارے اپنے ماننے والوں کو پتہ نہیں چل پایا کہ نہج البلاغہ میں ہے کیا. تو ہم نے 1 کروڑ مجالس میں کیا کہا پھر لوگوں کو؟ 1 کروڑ مجالس ہم نے 40 سال میں کی ہیں اور ہمارے اپنے افراد کو نہیں پتہ چل پایا کہ قرآن کریم میں کیا ہے. تو انسان بعض اوقات تعجب سے سوچنے لگتا ہے. اچھا، تاریخ جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہمیں تاریخ کا بہت کچھ پتا ہے، تاریخ کا بھی چند واقعات ہیں جن کی سرسری معلومات ہمارے پاس ہے. ہر چیز کا ایک اثر ہے، نماز کا ایک اثر ہے، روزے کا ایک اثر ہے، حج کا ایک اثر ہے. ہزاروں دسیوں ہزار لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ان کو ہم لوگ لکھتے ہیں فرزندان توحید. واقعا توحید سیکھ کے آتے ہیں، یہ توحید واقعا سیکھتے ہیں، یہ کوئی خبر نہیں. ان تمام باتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاملہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، معاملہ کچھ اور ہے، کوئی کمی ہے جو ہماری عبادت کے اندر ہے، ورنہ عبادت کے وہ اثرات ہمیں مل جانے چاہیے تھے. تو مجموعی طور پر ہم اس پورے اشرے کو عبادت کو سمجھنے اور عبادت کی حقیقت کو اپنی زندگی میں لانے کے اوپر وقف کرتے ہیں. البتہ ایک فرق کے ساتھ کہ ہم عبادت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے، ہم بندگی کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا فرق میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں شاید کئی دفعہ، لیکن میں اس بحث کو پورا کرنے کی خاطر یہ فرق آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، مجموعی طور پر ہمارے ساتھ بھی اہل سنت کے ساتھ بھی ہم لوگ عربی کا لفظ سنتے ہیں تو جو اس کا مطلب اردو میں ہوتا ہے اسی کو مطلب سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایک زبان سے دوسری زبان تک کوئی لغت جب جاتی ہے تو اس میں بہت تبدیلی ہو جاتی ہے. ایک لغت میں، ایک زبان میں ایک لغت کا ایک مطلب ہوتا ہے، دوسری زبان میں وہی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہے تبدیل ہو جائے. سادہ سی مثال ذکر ہے. اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں ذکر تو ذکر میں اور ورد میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ مجھے دیکھیں میں ایک تسبیح پڑھ رہا ہوں جس میں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کثرت سے کہہ رہا ہوں، بہت دفعہ کہہ رہا ہوں، تو آپ اس کو اردو زبان میں ذکر کہہ سکتے ہیں. ابھی ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آیا عربی زبان میں ذکر کا یہی مطلب ہے؟ ہم لوگوں کے نزدیک ہے، لہذا جب ہم پڑھتے ہیں فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو ہم ذکر کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ الحمدللہ کہنا، صحیح. اچھا ہمیں دیکھنا پڑے گا عربی میں ذکر کا کیا مطلب ہے. عربی میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا، کسی چیز کو یاد رکھنا. فذکرونی، یاد رکھو کہ میں ہوں، تم یاد رکھو کہ میں ہوں. اب سوچیں ہمارے ذکر میں اور عربی کے ذکر میں فرق کیا ہوا. ہمارا ذکر جو ہوتا ہے وہ ورد بھی ذکر کہلاتا ہے، عربی میں ورد ذکر نہیں ہوتا. ورد معمولاً وہ چیز ہوتی ہے جس کو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، توجہ بھی نہیں ہوتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں. بلا تشبیہ اگر عرض کروں اس وقت تو بدقسمتی سے ہم لوگوں کی اکثر تسبیح پڑھنے کو ورد کہہ سکتے ہیں، ذکر نہیں کہہ پائیں گے. ہم لوگ معمولاً تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ورد کی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ذکر نہیں ہوتا. بس یہ اردو میں ذکر بنے گا، عربی میں ذکر نہیں بنے گا. لیکن چونکہ ہم قرآن کریم میں ذکر کو سمجھتے ہیں، وہی اردو ترجمہ ذکر کا ہے، تو اس کو قرار دے دیتے ہیں. یہ مشکل بنتی ہے ہمارے ساتھ. عبادت بھی ایسے ہی، اردو میں عبادت جب ہم کہتے ہیں تو عبادت کا مطلب ہوتا ہے چند خاص اعمال. اردو میں مثلا کھڑے ہوئے نماز پڑھی، یہ ہوا عبادت. اچھا نماز کے بعد آپ مسجد میں دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اردو میں اس کو عبادت کہتے ہیں؟ معمولاً نہیں کہتے. معمولاً بس اس حصے کو عبادت کہتے ہیں وہ جو اس نے خاص اعمال انجام دیے تھے. تو مثال کے طور پر روزہ رکھنا عبادت ہے، افطاری کرنا عبادت اردو میں بنتی ہے؟ اردو میں ہمارا ذہن اس کو عبادت قرار نہیں دیتا. تو ایک آدمی اگر معاش کی جدوجہد کے لیے، حلال کمانے کے لیے سڑک کے اوپر دھوپ میں چل رہا ہے، یہ عبادت ہے؟ اردو میں اس کو عبادت نہیں کہتے. عبادت جب ہم کہتے ہیں وہ آدمی عبادت کر رہا تھا، تو ہمارا ذہن فوراً کہتا ہے اس کا مطلب ہے قرآن پڑھ رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، تسبیح پڑھ رہا ہوگا. عربی میں عبادت کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں عبادت کا لفظ نکلا ہے عبد سے. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. اگر کوئی آدمی بندگی کرے، بندہ ہونے کے ناطے کچھ کرے، اس کو کہتے ہیں عبادت. بندہ ہونے کے ناطے کچھ کرے، یعنی یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے میں یہ کام کروں گا، اس کو ہم کہتے ہیں عبادت. اب اگر میں آپ سے کہوں نا عبادت کے آداب، تو آپ کا ذہن فوراً جائے گا کہ جیسے میں نماز کے آداب بتاؤں گا، جیسے ہم روزے کے آداب بتائیں گے، حج کے آداب بتائیں گے. تو اس خاطر میں عبادت کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں. میں اس کا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر بندگی کے آداب، بندگی کے آداب. اب یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ اردو کے حساب سے بھی عبادت ہے، عربی کے حساب سے بھی عبادت ہے. اردو کے حساب سے بھی آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں ہم عبادت کر رہے تھے، ذکر سید الشہداء عبادت ہے. اور یہ بندگی بھی ہے، بندگی بھی ہے. اسی طرح زندگی میں فرق پڑے گا. بس جو ہماری کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اس عشرے کے اندر بندگی کو سیکھیں. بندگی، اللہ کی بندگی، تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں جو کچھ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں. اور ہدف یہ ہوگا کہ زندگی میں وہ اثر ملے جو اہل بیت ہم سے چاہتے تھے کہ ہمارے پاس نظر آئے، جو بدقسمتی سے ہماری معاشروں کے اندر کم نظر آ رہا ہے. اس کا آغاز میں کرنا چاہوں گا بندگی کے اصل مفہوم کو بتانے سے. ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہے؟ کون سا شخص بندہ کہلائے گا؟ آپ نے مشہور معروف واقعہ سنا ہوگا کہ امام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے گھر سے موسیقی کی آواز سنی، اور وہاں سے کوئی ملازمہ نکلی, اس سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں شخص کا گھر ہے. فرمایا آزاد ہے یا بندہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا بندہ ایسا ہو سکتا ہے؟ عربی میں اس زمانے کی ثقافت میں کچھ لوگ تھے جو آزاد تھے, آزاد تھے یعنی ان کو کسی نے خریدا ہوا نہیں تھا, اپنی مرضی سے کام کرتے تھے. کچھ لوگ تھے جو بندے تھے. بندے تھے کیا مطلب؟ ان کو کسی نے خریدا ہوا تھا. عرب معاشرے میں بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, آزاد کے پاس پیسہ ہوتا تھا. جب امام وہاں سے تشریف فرما ہوئے, انہوں نے اس کنیز سے پوچھا یہ آدمی بندہ ہے یا آزاد ہے؟ اس نے کہا بندہ ہوتا تو ایسا ہوتا, بندہ ہوتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, بندہ تو غریب ہوتا ہے, یہ تو اتنا امیر ہے, بندہ ہوتا تو ایسا ہوتا. امام نے فرمایا ہاں اگر بندہ ہوتا ایسا نہ ہوتا, اگر بندہ ہوتا ایسا نہ ہوتا. تو جب یہ دیر سے تھوڑا واپس آئی, اس کے مالک نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ کسی سے مکالمہ ہوا اور انہوں نے ایک جملہ پوچھا کہ یہ بندہ ہے یا آزاد ہے, اور ہم نے کہا کہ یہ بندہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ بندہ ہوتا ایسا نہ ہوتا. اب یہ دوسرا والا بندہ کون سا بندہ ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے, کہ اگر یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کا نافرمان نہ ہوتا, پھر اللہ کا تابع دار ہوتا. بندہ لفظ کا مطلب یہ ہے, یہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے, اپنے مالک کو سب کچھ سمجھے. جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں اور مالک کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے بندے نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اب دیکھیں آزادی اور بندگی میں کئی درجات سوچ سکتے ہیں ہم لوگ, کئی درجات سوچ سکتے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے, مثلا فرض کیجئے آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے آزاد ہیں, نہ میں آپ کا بندہ نہ آپ میرے بندے, ہم سب لوگ ایک دوسرے کے لیے آزاد ہیں. ایک اور فارم ہم سوچ سکتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں اجیر, ملازم. بندہ نہیں ہے, ملازم ہے. مثلا آپ کہیں جا کے سروس کریں, میں کہیں جا کے جاب کروں, تو میں اس جگہ پہ جہاں پہ جاب کر رہا ہوتا ہوں ان کا بندہ نہیں ہوں, لیکن ان کا ملازم ہوں. ملازم ہوں کیا مطلب؟ میں نے کچھ گھنٹے کی اپنی خدمتیں, اپنی سروسز ان کو دی ہیں, اس کے بدلے پیسہ لیتا ہوں. کچھ گھنٹے کی اپنی سروسز ان کو دیتا ہوں, اس کے بدلے پیسہ لیتا ہوں. اب بالکل آزاد نہیں ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ اپنے راستے پہ میں اپنے راستے پہ, نہیں ایسا نہیں ہے. آزاد آزاد نہیں ہے, ملازم ہوں. اور ایک ہوتا ہے بندہ. بندہ کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے میرا سب کچھ اس کا ہے, جو یہ چاہے گا میں وہ کروں گا بس. اب اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے, ہم اللہ کے بندے ہیں؟ اپنے معاشرے میں اگر ہم نظر ڈالیں تو بہترین صورت میں ہم خداوند متعال سے ملازمت کر رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جا رہے. خداوند متعال کی زیادہ سے زیادہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خداوند متعال سے کہتے ہیں خدا ہم تجھے نماز دیں گے تو ہمیں جنت دے دے, ہم تجھے اتنا دیں گے تو ہمیں اتنا دے دے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو واقعا بندہ سمجھتے ہیں خدا کا؟ اچھا اگر بندہ سمجھیں اور ملازم سمجھیں, دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بندہ اگر ہم سمجھیں اپنے آپ کو, تو یہ نہیں کہیں گے یہ کام کرنا میرے لیے سخت ہے, اس کی جگہ کیا کر سکتا ہوں, یہ نہیں ہوگا. بندہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے, مالک نے کیا چاہا ہے بس, یہ نہیں سوچتا یہ میرے لیے سخت ہے وہ میرے لیے آسان ہے, اتنا تو میں کر دوں گا وہ والا حصہ نہیں کروں گا. یہ سب بندے کا کام نہیں ہے. بندے کا کام صرف ایک کام ہے, وہ یہ دیکھیے یہ مالک نے چاہا ہے یہ میں کر دوں گا. بس ہمارے پاس جو اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے, اور آپ اور ہم دین کے بارے میں جو سوالات ہوتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں. معاشرے میں جو لوگ دین کے بارے میں ایک دوسرے سوال کرتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ معمولاً یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, معاشرے میں فضا ایسی ہے کہ خدا کے حکم کو اپنی خواہش کے ساتھ کسی طرح ایڈجسٹ کر لیں, کسی طرح ایڈجسٹ کر لیں. یعنی میرے آفس جانے کا ٹائم تو کنفرم ہے, اب میں دیکھوں گا اس میں فجر کی نماز کیسے کھپ سکتی ہے. اچھا اگر نہیں کھپ پائی تو قضا کر دوں گا. یہ بندہ ہے؟ یہ کہاں کا بندہ ہے؟ بندہ تو وہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ پہلے یہ دیکھو مالک نے کیا چاہا ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کوئی وقت ہے بیچ میں یا نہیں ہے. تو جو اس وقت سب سے بڑی مشکل ہے میرا اپنے خیال ہے وہ یہ کہ ہم خداوند متعال کے ساتھ بندے کا تعلق نہیں بنا پا رہے, بندے کا تعلق نہیں بنا پا رہے. ہم یا اجیر ہیں, ملازم ہیں, نعوذ باللہ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں وہ آزاد ہیں, خداوند متعال کی طاقت سے باہر ہیں, نعوذ باللہ تعالی, بس لوگ یہ سمجھ رہے ہیں.
تو پہلی مشکل جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا شروع کر دیں. اچھا یہ اللہ کا بندہ کیسے سمجھیں گے اپنے آپ کو؟ کہنے سے تو نہیں ہوتا کہ میں سوچوں کہ میں ہوں بندہ خدا نے متعلقہ. ویسے تو لفظ سے میں کہہ رہا ہوں. اگر ہم سے اور آپ سے کوئی کسی سے بھی پوچھے تم اللہ کے بندے ہو؟ کہتا ہاں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن مفہوماً واقعا خدا کا بندہ ہے تو ابھی ہم نے دیکھا نہیں, مفہوماً خدا کا بندہ نہیں ہے. اس مشکل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں کہ ہم واقعا خدا نے متعلق کی بندگی کے اندر چلے جائیں؟ اس مشکل کا حل ایک اور جگہ پر ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اب گفتگو کس طرح سے ہے؟ بات یہاں پر ہے کہ جو معاشرے میں اثر ملنا چاہیے تھا دین کا وہ اثر نہیں مل پا رہا. دو راستے ہیں, یا تو ہم کہیں جیسا ہے ویسے ہی چلنے دو, کوئی کسی کو نہ چھیڑے, جو کر رہا ہے اس کو کرتا رہنے دو. تو اگر بدقسمتی سے ہم نے 40 سال ضائع کر دیے ہوں, خدا نہ کرے 100 سال اور بیت جائیں گے. خدا نے سارا نظام اسباب پہ رکھا ہے. پانی ڈالیں گے پانی کا اثر ہوگا, آگ ڈالیں گے آگ کا اثر ہوگا. اس کو ایسے ہی چلتا چھوڑ دیں گے یہ صحیح نہیں ہوگا پھر. اچھا اس کے صحیح نہ ہونے سے اتنا نہیں ہوگا کہ ہماری جہنم نعوذ باللہ تعالی تعمیر ہو جائے گی, جنت سے ہم محروم ہو جائیں. نہیں, دنیا بھی صحیح نہیں گزرے گی اور نہیں گزر رہی, ہم سب جانتے ہیں نہیں گزر پا رہی. یعنی دین کا راستہ وہ عجیب راستہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو طے نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ آخرت صحیح نہیں ہوگی جو بڑا مسئلہ ہے, دنیا جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی حاصل نہیں ہو پائے گی, ہم سکون نہیں لے پائیں گے. چونکہ یہ دنیا بنی خدا کے لیے, خدا نے ہی بنائی ہے سب کا سب, تو اس سے لڑ کے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ہم نے عرض کیا جو اثر ملنا چاہیے تھا وہ اثر نہیں مل رہا. اس اثر کو لینے کا جو راستہ ہے وہ بندگی کا ہے. بندگی میں جو مشکل پیش آ رہی ہے ہمارے ساتھ وہ یہ کہ یہاں ہم آزاد ہیں نعوذ باللہ, یہاں ہم ملازم ہیں, بندگی کے تصور کو قبول نہیں کر پا رہے. جو لوگ ٹھیک ٹھاک دیندار ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ ملازمت پہ جا رہے ہیں, وہ بھی زیادہ سے زیادہ ملازمت پر ہیں, اس تصور بندگی میں نہیں آ پا رہے. اور انداز وہی ہے کہ جب دینی احکام دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے فلیکسیبلٹی کیا نکل سکتی ہے. اس کا مطلب ہے ابھی مکمل تسلیم نہیں ہوئے. اب گفتگو یہاں پر ہے یہ بندگی کا تصور بنتا کیسے ہے, کوئی انسان کیسے اپنے آپ کو خدا کا بندہ بناتا ہے اور ہم اور آپ جیسے لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ عقیدے کی منزل میں اچھی طرح سے غور کر لیں, گفتگو کے بعد اپنے ذہن کو قانع کرنے کے بعد اللہ کی بندگی کو شروع کریں. پہلے عقیدے کے مرحلے کے اندر اچھے طریقے سے کنوینس ہو جائیں. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد. شاید پہلے میں نے آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا تھا کہ بعض جو عرفا عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنی ان عبادتوں میں غیر معمولی لذت لے رہے ہوتے ہیں, اس غیر معمولی لذت کی وجہ سے بہت ساری تکالیف کو بھول جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے بچپن سے مولا امیر المومنین کی عبادت کے بارے میں یہ چیز سنی ہے. درود بھیجو محمد. یہ لوگ جو عبادت میں لذت لے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا عبادت میں تو پھر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ چلو عبادت میں لذت لے رہے ہیں چونکہ عبادت میں کوئی مشقت نہیں ہے. بعض اوقات اور الٹا بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات ایسا ہے کہ اذیتوں میں لذت لے رہے ہوتے ہیں, اذیتوں میں لذت لے رہے ہوتے ہیں. میں کہیں پر پڑھا تھا کہ جب شہید صدر کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا, شہید صدر وہ مظلوم شہید ہے واقعا اس نسل کے, کہ حق ہے کہ وہ علماء کے اندر شہید کا لقب حاصل کریں, علم کے حساب سے بھی, تقویٰ کے حساب سے بھی, جہاد کے حساب سے بھی. ہماری تاریخ میں, شیعت کی تاریخ میں اگر 3 چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کو ہم شہید کا لقب دیتے ہیں. ہماری تاریخ میں بہت کم لوگوں کو شہید کا لقب ملا ہے. 4 علماء زیادہ سے زیادہ ایسے ہیں جن کو شہید کا لقب دیا گیا. اگر علم, تقویٰ اور جہاد تینوں چیزیں جمع ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شہید ہوا ہے. تو شہید اول, شہید ثانی, ثالث, رابع, 4 افراد ایسے گزرے ہیں جن کو ہم شہید کا لقب دیتے ہیں. مثلا شہید صدر کو شہید رابع کہتے ہیں، چوتھے شہید، صدام کی اسارت میں ان کو شہید کیا گیا. اور جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اذیتیں کرنے کے بعد دماغ میں ڈرل کر کر کے شہید کیا ہے. اس طرح کی مظلوم شہید تھے. بہن ان کے ساتھ قید تھی، ان کو بھی نہیں معلوم کن اذیتوں ازار کے ساتھ شہید کیا گیا، خدا جانتا ہے. بعد میں جا کر ایک بیابان میں ان کو دفنا دیا تھا الحمدللہ. ابھی اگر آپ نجف جائیں تو نجف سے کچھ باہر اس بیابان کے اندر، اس میدان کے اندر ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے. ایک کسی نے کہیں پہ میں نے پڑھا تھا یا کسی ریلائبل آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ شہید صدر نے ایک موقع پر بہت زیادہ اذیتیں سہنے کے بعد ان سے کہا تھا کہ اب تمہاری اذیتیں لذت دے رہی ہیں، اب تمہاری اذیتیں لذت دے رہی ہیں. اچھا یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اس عالم میں جھوٹ بول رہا ہوگا. اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے، اذیت لذت کیسے دے سکتی ہے؟ ایک آدمی ٹارچر ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے ٹارچر دے رہے ہو، مجھے لذت ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہو صرف خدا کی خاطر کیا ہو، اور خدا نے اس کی خاطر نظام تبدیل کر دیا ہو. خدا نے اس کی خاطر نظام تبدیل کیا ہو. چونکہ اگر بدن میں مثال کے طور پر کوئی چاقو چلایا جائے لذت نہیں ہو سکتی. کوئی زیادہ زیادہ یہ کہے گا تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن یہ کہے کہ چاقو چل رہا ہے اور لذت ہو رہی ہے، لذت تو نہیں ہو سکتی. ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تکلیف پہ صبر کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ تکلیف میں لذت ہونا شروع ہو جائے، یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ نظام تبدیل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندگی میں بہت آگے بڑھ جائے تو نظام تبدیل ہو جاتا ہے، نظام تبدیل ہو جاتا ہے. اب جو ہم لوگوں کے اندر کمی ہے وہ اس ٹائپ کی بندگی کی کمی ہے. صحیح ہے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اکثر لوگ نہیں بھی پڑھ رہے. جو پڑھ لیتے ہیں وہ لذت لیتے ہیں، کم لوگ ہیں جو عبادت سے لذت لیتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس کو پتا ہے اگر نہیں پڑھوں گا تو عذاب ہوگا، عذاب سے بچنے کے لیے نماز پڑھ لے گا. ایک آدمی کی عادت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ عادت کے تحت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں میرا دن اچھا گزرتا ہے، یہ بھی قبول ہے. لیکن کوئی یہ کہے میں نماز سے لذت لیتا ہوں، یہ ذرا مشکل ہے. آیت اللہ مرشی نجفی اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ، یا وصیت نامے یا زندگی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں ایک خاص وقت کے بعد سے وہ ساری نمازیں دوبارہ قضا کروا دی جائیں. اچھا اب اگر میں کہوں کہ میری نمازیں قضا کراؤ تو اس میں امکان ہے کہ میں نے غلط پڑھ لی ہوں، غلط پڑھ لی ہوں، کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلے کہ مثلا میں نے فلاں چیز صحیح نہیں کی تھی، نماز قضا کروا دی جائے. ایک مرجع تقلید تو نہیں کہہ سکتا، مرجع تقلید تو نہیں کہہ سکتا کہ نماز میں نے غلط پڑھ لی تھی اس کو قضا کروا دیا جائے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی نمازیں کیوں قضا کروائیں؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ ایک خاص مدت کے بعد مجھے نماز سے اتنا لطف آ رہا تھا کہ اب میں سوچتا ہوں کہیں میں اس لطف کی خاطر تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا. نماز سے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ کہنے لگے کہ اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں میں اس مزے کی خاطر تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا. اللہ کی بندگی تھی بھی یا نہیں تھی؟ ہمیں، ہم لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا مشکل پڑ رہی ہیں کہ بھئی بندگی میں اتنا لطف کیسے آ سکتا ہے، یہ سب ہمیں سمجھ میں نہیں آ پا رہا. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم کوشش کریں کہ اب یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، ہمارے پاس گزرے چلا جا رہا ہے. اگر خدا نہ کرے ہم اسی انجانے کے عالم میں موت تک پہنچ گئے تو ہم پتہ نہیں کن کن حقائق سے بالکل دور تھے. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کسی زمانے میں ہمیں سکھایا گیا کہ بھئی تم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھو، نماز پڑھ لی. پھر ہمیں بتایا گیا بھئی نماز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، مستحبات ہوتے ہیں، مستحبات کو کرو، مستحبات کر لیے. کیا اب وقت نہیں ہے کہ اب ہم اس کو بھی سمجھیں کہ بندگی کیا ہوتی ہے؟ اب جبری عبادت نہ کریں، عبادت میں اس لطف تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس کا ایک ہی راستہ ہے. البتہ یہ میں نماز کے سلسلے میں عرض کیا، پھر بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. باقی زندگی بندگی کیوں نہیں ہے؟ نماز میں بندگی ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطوں میں بندگی کیوں نہیں ہے؟ ان سب کا حل یہی سمجھ میں آتا ہے، بندگی کو سمجھ لیں. ابھی بندگی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ عقائد کی روشنی میں. عقائد کے اوپر محنت کریں گے بندگی سمجھ میں آ سکتی ہے. کس عقیدے کے اوپر محنت کریں گے؟ اپنے اور خدا سے رابطے کے اوپر، اس کے اوپر محنت کرنا. کبھی موقع ملے تو عقائد کی روشنی میں دنیا میں جو ہمارا خدا سے رابطہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اس بات کو ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا خدا سے رابطہ کیسا رابطہ ہے؟ سادہ سی مثال جو مادیات کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے وہ جیسے یہ بلب جل رہا ہے. ہمارا خدا سے رابطہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ پنکھا کسی نے یہاں پہ لگایا ہے, اب وہ زندہ رہے یا مر جائے یہ پنکھا یہاں رہے گا. خدا نہ کرے ہم خدا کے بارے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا نے کائنات خلق کر دی ہے, اب خدا ہو یا نہ ہو کائنات تو چل رہی ہے. جیسے کوئی بڑھئی میز بناتا ہے, کرسی بناتا ہے, خود بڑھئی مر جاتا ہے میز مر جاتی ہے کیا؟ نہیں, میز باقی رہتی ہے. ہمارا رابطہ ایسا رابطہ نہیں خدا نے متعال سے. ہمارا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے؟ اس قسم کا رابطہ ہے جیسے یہ جو بلب جل رہا ہے یہ اس وجہ سے جل رہا ہے کہ پیچھے سے بجلی آ رہی ہے, ایک سیکنڈ کے لیے نہ آئے ختم ہو گیا معاملہ, بلب بج جائے گا. ابھی بھی اس مثال میں ایک کمی ہے. جب لائٹ نہیں آئے گی تو بلب بجھے گا, بلب رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بلب رہے گا. ہم نہیں رہیں گے, ہم نہیں رہیں گے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے, ایک سیکنڈ بہت ہوتا ہے, خدا متعال کی عنایت ہماری طرف نہ ہو ہم نہیں ہیں. پھر نہ یہ کہ ہم ہیں اور وہ نہیں ہے جو خدا دیتا تو ہوتے, نہیں ہیں ہی نہیں, عدم ہیں, نابود ہیں. اب ذرا تصور کیجئے اگر خدا متعال کی عنایات ایک لحظہ نہ ہو تو ہم نہیں ہیں, نابود ہیں, اور جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ عنایات دے رہا ہوتا ہے اپنی, جبکہ ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہم نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی وہ دے رہا ہوتا ہے. ہم اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, گرفت میں ہوتے ہیں. کس قسم کی گرفت میں؟ صرف توجہ نہ دے تو نابود ہو جائیں گے, صرف توجہ نہ دے تو نابود ہو جائیں گے. کاش ہم اس رابطے کو سمجھ لیں. ایک تو اس رابطے کو سمجھ لیں, پھر ایک اور مسئلہ ہے ہمارا خدا متعال سے رابطہ حقیقت میں کیا ہے اور اس کی محبتوں میں کیا ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ہم کبھی خدا متعال کے ساتھ اپنے تعلق کو حاکم اور محکوم سمجھتے ہیں, خدا حاکم ہے ہم محکوم ہو گئے. ایک بچے اور ماں کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے تو ماں ناراض تو ہوتی ہے, سزا بھی دیتی ہے, لیکن اس سزا میں بھی اپنی محبت کو باقی رکھتی ہے, محبت کو کم نہیں کرتی. یعنی معمولاً سزا دینے کے بعد بھی اگر شدت سے سزا دے تو خود اس پر کڑتی ہے کہ سخت سزا کیوں دیے, اس پر بھی اس کو افسوس رہتا ہے. اچھا اگر اس سے کوئی پوچھے کہ سزا دینا اچھا لگتا ہے, کسی بھی ماں سے کوئی پوچھے سزا دینا اچھا لگتا ہے, کسی ٹیچر کو شاید سزا دینا اچھا لگے, کسی آفیسر کو شاید سزا دینا اچھا لگے, لیکن ماں کو سزا دینا اچھا نہیں لگتا. یعنی اگر کوئی اس سے پوچھے بغیر سزا کے مان جاتا بہتر تھا یا سزا دے کے خوشی ہوئی, تو سزا دے کے کبھی خوشی نہیں ہوئی, کبھی خوشی نہیں ہوئی. ہمارا خدا متعال سے رابطہ اس سے زیادہ محبت کے اوپر ہے, اس سے کہیں زیادہ محبت کے ساتھ ہے. یعنی اگر ہم واقعا بندے خدا بنے تو خدا کیا کیا سنبھالے گا؟ سب کچھ سنبھالے گا, ایک ایک چیز سنبھالے گا. پھر ہم دوسری طرف دیکھ کیوں رہے ہیں؟ ہم بندے کیوں نہیں ہیں پھر؟ یعنی جب ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ مالک ایسا مالک ہے کہ اگر ہم اس کی اطاعت کریں تو سب کچھ سنبھال لے گا, ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں, پھر تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یقین نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ خدا متعال ایسا ہی ہے. جو لوگ اس تجربے سے گزر گئے ہیں کہ مثلا انہوں نے کبھی خدا متعال پہ انحصار کیا اور خدا نے سنبھال لیا, ان کو یقین ہو گیا ہے کہ خدا ایسا ہی ہے. اچھا اب اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں بہت زیادہ آپ کا وقت یہاں پہ نہیں لگانا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں ہم اس بنیادی گفتگو کو اچھی طرح اپنے ذہن میں حل کریں. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، ہم لوگوں کی عادت گہرائی میں جانے کی نہیں رہی. یعنی ہم عام زندگی میں بھی اور مجالس میں بھی ہم لوگ بہت گہرائی میں جا کر سوچنے کی عادی نہیں ہیں. اس وجہ سے بھی خداوند متعال کے ساتھ رابطہ اچھا نہیں ہے. کبھی وقت نہیں نکالتے اس بات کو سوچنے کے لیے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم خدا کے ساتھ کیسے بنیں. اب بہت سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی گہری بات چند منٹ تک کروں آپ کے ذہن پہ بھاری گزرے گی. یہ کمی ہے، اس کمی کے بھی اسباب ہیں. میں ہر چیز کا سبب تو نہیں بیان کرنا چاہوں گا، اس کے بھی اسباب ہیں کہ یہ جو کنسنٹریشن کی کمی ہے اس کا سبب کیا ہے، کیوں ہمارے ذہن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی بات کی گہرائی میں اتریں. اس کمی کی وجہ سے ہم خدا متعال کے ساتھ اپنے رابطے کو نہیں سمجھ پا رہے. زندگی میں کسی بھی چیز کے اوپر بہت گہرائی میں جا کے غور نہیں کیا. اچھا ادھر سے اگر دیکھیں روایات کیا کہتی ہیں، روایت کہہ رہی ہیں تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنا، ایک لحظہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب انسان کوئی سوچے اگر مجھے اور آپ کو یہ پتا چلے اس کام کو کرو 70 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، سوچنا کیوں نہیں اچھا لگتا؟ یہ سب وہ مسائل ہیں جو جمع ہوئے ہیں ہم یہاں پر پہنچے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ سوچنے پہ اپنے آپ کو مجبور کیجیے، اپنے آپ کو کچھ سوچنے سمجھنے پہ مجبور کیجیے. میرا جیسا آدمی بہت دیر تک یہ کام نہیں کر سکتا. مثلا میں کوشش کر سکتا ہوں کہ آپ 10 منٹ تک سوچ لیں، 15 منٹ تک سوچ لیں، لیکن اس کے بعد پھر میری طاقت سے باہر ہے، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا. لیکن آپ کو اپنی زندگی میں یہ کام کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے صورتحال یہی رہے گی جو اس وقت ہمارے معاشرے کی، کہ ہم نے سوچنے سمجھنے پہ غور نہیں کیا، محنت نہیں کیا. اس کے اوپر سوچیں کہ خدا عند مطالع کے ساتھ، اگر خدا عند مطالع ایسا ہے کہ وہ سب کچھ سنبھال سکتا ہے، میں نے خدا پہ انحصار کیوں نہیں کیا؟ یہ چھوٹی سی اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مثال کے ذریعے سے کام سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اور میں نے عرض کیا ہمیں گہرائی میں جانے کی عادت نہیں ہے، تو پھر دوسرا راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ مثال دے کر کسی طریقے سے بات کو کنوے کرنے کی کوشش کی جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرض فرمائیے جو ہمارے معاشرے کی مشکل ہے، کوئی آدمی شدت کی غربت میں مبتلا ہے، بہت شدید طریقے سے غریب ہے، مشکلات میں پڑا ہوا ہے. کسی بندے خدا نے رابطہ کی کروایا کہ مجھے اس مالی مدد کی ضرورت ہے. میں نے اس سے کہا کہ تم اندازہ لگائے کہ صبر کر سکتا ہے. میں نے اس سے کہا ایک ہفتے زیارت عاشورہ پڑھو، ایک ہفتے زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا. ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے پوچھا زیارت عاشورہ پڑھی؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا چونکہ میں بہت پریشان تھا. اچھا کیا ہو رہا ہے اس آدمی کے ساتھ؟ یہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ اس کو یہ اس کے ذہن سے نکل گیا ہے کہ مالک کون ہے، اس کے ذہن سے یہ بھی نکل گیا ہے. ایک آدمی انتہائی مشکلات میں ہے، انتہائی مصیبتوں میں، اس سے پوچھو مالک کون ہے؟ خدا ہے. یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ خدا کی طرف سے آئی ہے. اس مصیبت کو حل کس نے کرنا ہے؟ خدا نے. تو اس کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے؟ پھر ادھر ادھر کیا ہے تمہارا ذہن؟ جب نماز پڑھ رہا ہوگا تب بھی اس کا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہوگا کہ اپنی مشکل کو حل کیسے کروں گا، اور مشکل کہاں سے آئی ہے؟ خدا کی طرف سے. حل کس نے کرنی ہے؟ وہ بھی خدا نے حل کرنی ہے. ارے تو بندے خدا، جب تجھے پتا ہے یہ مشکل خدا کی طرف سے ہے اور حل بھی خدا نے کرنا ہے، تو نماز میں ادھر ادھر کیوں سوچ رہا ہے؟ اس خدا سے کیوں نہیں کہتا جس کی طرف سے مشکل آئی ہے اور اسی نے حل کرنی ہے، اور ادھر ادھر زندگی میں اپنی فکروں کو بھیج رہا ہے؟ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توجہ نہیں ہے اس آدمی کی. نہ کہ معتقد نہیں ہے، معتقد ہے. کون معتقد نہیں ہے کہ خدا متعال کی طرف سے سب کچھ ہے، لیکن بس توجہ نہیں ہے. یہی ہماری بھی بندگی کی مشکل ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں زندگی کی مشکلات کہیں اور سے حل ہونی ہیں، اور عبادات جو ہم کر رہے ہیں، جو خدا متعال کے سامنے سر جھکاتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، یہ تو زندگی کا نعوذ باللہ تعالی ایکسٹرا فنکشن ہے، ایکسٹرا کا ایک کام ہے جو مجھے کرنا ہے، ورنہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا. زندگی کہیں اور سے حل ہوگی، کہیں اور سے حل نہیں ہوگی، یہیں سے حل ہوگی. اور جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ خدا پہ توجہ نہیں ہے. اب آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ واقعی مشکلات میں ہیں اس وقت. اگر کوئی اس وقت پاکستان میں ہماری صورتحال کا جائزہ لے تو ہم لوگ بہت نازک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم سب کو احساس ہے اس بات کا کہ گزشتہ 25-30 سال سے ہم لوگ کس مصیبت سے گزر رہے ہیں، اور بار بار یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہاں مصیبت بڑھ رہی ہے. پچھلی دفعہ جو مشکل آئی تھی وہ اس دفعہ کی مشکل سے کم تھی، ہر دفعہ آنے والی مشکل پچھلی مشکل سے زیادہ ہے. عاشور کے دن تو ایسا نہیں ہوا تھا نا کبھی، اب یہ بھی ہو گیا. اور پیچھے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے جب ہم نے سوچا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہوا تھا، یہ بھی ہو گیا. صحیح، ہر دفعہ یہ ہو رہا ہے، ہر دفعہ مشکل بڑھ رہی ہے. ابھی تک ہم نہیں جاگے کہ ہم کسی کے سامنے جا کر کہیں کہ یہ مشکل آ رہی ہے ہم پر. ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہیں اور سے حل ہونا ہے، کہیں اور سے حل نہیں ہونا ہے، صرف خدا متعال کی اطاعت سے حل ہونا ہے، اللہ کی بندگی سے حل ہونا ہے. اگر بندگی صحیح کر لیں گے پوری جامعیت کے ساتھ، بندگی اسی لیے میں عبادت نہیں کہہ رہا، ورنہ مثلا کوئی یہ سمجھے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری مشکلات اس وقت حل ہوں گی جب میں اور آپ نافلہ زیادہ پڑھیں گے. نہیں، میں صرف اتنی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے بندگی کہہ رہا ہوں. جب ہم بندگی میں آئیں گے پھر یہ مشکلات خود بخود حل ہونی ہے، بالکل اس طرح جس طرح شہید صدر کے لیے بندگی کے ذریعے سے مشکلات لذت میں تبدیل ہوئی تھی، جس طرح ان کے لیے ہوا تھا. اب دوسرے قوموں کے لیے ہوا ہے، ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے حزب اللہ کی مثال موجود ہے. ان کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے اس بندگی کے علاوہ. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک آدمی اسی طرح کسی مشکل میں تھا، وہ بھی شاید صدام کی جیل میں ہی تھا، جو بتا رہا تھا، کہنے لگا کہ ہم نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ بعض اوقات یہ جو ٹارچر کرنے والے ہیں، ان ٹارچر کرنے والوں کی اذیت ہمیں زیادہ احساس ہوتی تھی، اور بعض اوقات ان کی اذیت کم احساس ہوتی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ مثلا کوئی ایک آدمی ہوتا تھا جس کو اذیت زیادہ ہوتی تھی، اور کوئی آدمی ہوتا تھا جس کو وہی مارنے والا اتنا ہی مارتا تھا، اسے اذیت بہت کم ہوتی تھی. تو کہنے لگا ہم نے غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے، کسی کو اذیت کم ہوتی ہے، کسی کو اذیت زیادہ ہوتی ہے. جو اس نے بتایا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہنے لگا ہم نے دیکھا جب ہم مستحبات اور مکروہات کا خیال کرتے ہیں تو اذیت نہیں ہوتی ہے، پھر اذیت نہیں ہوتی. اور جب ہم اس مکروہات اور مستحبات کے معاملے میں نافرمانی کرتے ہیں خدا و نمتال کی، تب اذیت بڑھتی ہے، تب اذیت بڑھتی ہے. یہ اس کا تجربہ ہے. آپ اور میں چاہیں تو عمل کریں، چاہیں تو عمل نہ کریں، لیکن سمجھ میں یہی بات آ رہی ہے، اگر بندگی بڑھائیں گے خدا و نمتال کی، مشکلات حل ہو جائیں گی. جامعیت کے ساتھ بندگی، جس کو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگلے 9 دنوں میں، کہ بندگی ہم کسے کہہ رہے ہیں. اگر بندگی بڑھائیں گے یہ مشکلات حل ہوں گی، ہماری سیاسی مشکلات، ہماری معاشی مشکلات، ہماری فکری مشکلات، جو کچھ ہم معاشرے کے اندر دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں، سب کچھ حل ہوگا. اگر بندگی نہیں ہوگی پھر ہم وقت ضائع کریں گے. اور خاص کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معتقد ہونے کے ناطے ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے، ان کی طرح بندگی پر آ جائیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اب آپ اور میں خود سوچ سکتے ہیں جس واقعہ عاشور نے، واقعہ کربلا نے مجھے اور آپ کو زندہ کیا ہوا ہے، یہ واقعہ بندگی کے علاوہ کسی اور طرح سمجھ میں آ سکتا ہے؟ یعنی جو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، واقعہ عاشور، واقعہ کربلا جس نے ہمیں زندہ کیا ہوا ہے، یہ ایک اور حقیقت کی خاطر ہے جس کی کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کہ یہ ایک عجیب بات ہے، اس واقعے کہ ذکر نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے. مثلا آپ خود سوچیں، آپ سب یہاں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی میں کسی اور کام کے لیے اس طرح مل کے بیٹھتے ہیں؟ پوری دنیا پہ ایک منظر دیکھیے آپ، سب لوگ شب عاشور پر ایک ہدف سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہدف ہے؟ یا حسین، بس یا حسین، سید الشہداء کے نام کے اوپر. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عاشور نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے. ہم لوگوں کی نسلوں کا تسلسل سید الشہداء کے نام پر ہے. سید الشہداء نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، ہمیں مرتبط کیا ایک دوسرے سے، تو یہ سب کا سب ہمیں عاشور سے ملا ہے، اور ہماری تمام تر مشکلات اسی عاشور سے حل ہوں گی، اس عاشور کے پیغام کو سمجھنے سے حل ہوں گی. اس کو آپ جا کر دیکھیں گے، اس میں سوائے بندگی کی کچھ نہیں ہے. وہ سید الشہداء کو جو صراحت سے جملہ ہے، آخری جملہ، رضاً بقضائک تسلیماً لامرک، راضی تیرے حکم کے اوپر، تیرے حکم کے سامنے سر چکاتا ہوں، سب کا سب بندگی ہے. اگر بندگی نہ ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور سید الشہداء نے جگہ جگہ اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جو مصیبتیں میں نے جھیل لی ہیں یہ اکیلے جھیلی ہیں، بار بار تصریح فرما رہے تھے. یعنی میں نہیں سمجھتا ہم لوگ مصائب میں کس حد تک اس اہمیت تک پہنچتے ہیں. اے سید الشہداء کے لیے حضرت علی اکبر کو بھیجنا آسان تھا. اگر انسان اپنے دل میں جا کے غور کرے، میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں، سید الشہداء نہیں چاہتے تھے؟ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، سید الشہداء کو اولاد سے محبت نہیں تھی؟ نہیں، بہت محبت تھی، تصور میں نہیں لا سکتے ہم لوگ. اگر میں ناقص باپ ہو کر اتنی محبت کرتا ہوں تو سید الشہداء کامل باپ تھے، کامل باپ تھے. تو مجھ ناقص کو اتنی محبت اپنی اولاد سے، اس کامل کو کتنی محبت تھی؟ اس کی محبت میں اضافہ اور بھی تھا کہ شبیہ رسول بھی تھا، شبیہ رسول بھی تھا. باپ سید الشہداء جیسا باپ ہے، بیٹا علی اکبر جیسا بیٹا ہے، شبیہ رسول ہے. جب مدینہ میں چلتے تھے تو لوگ چوراہوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ رسول کا شبیہ جا رہی ہے، ایسی شبیہ رسول تھے. کتنی محبت ہونی چاہیے سید الشہداء کو. اور سید الشہداء نے اظہار بھی کیا ہے، اظہار بھی کیا ہے، یہ کہ علی اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، یہ واضح اظہار ہے، بہت شدید اظہار کیا ہے. ہمارے پاس بعض روایات کے مطابق سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کہنے کے باوجود پیچھے گئے تھے. کیوں پیچھے گئے تھے؟ سب چیزیں بتا رہی ہیں محبت کس پائے کے اوپر پہنچی ہوئی تھی. اور اگر ہم اس روایت کو بھی قبول کریں جو سید الشہداء سے منسوب ہے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو فرمایا بیٹا آوازیں بار بار دو، اب دکھائی کچھ نہیں دے رہا. سب کیا محبت ہے یہ. اب بہت صحیح جملہ، سید الشہداء کا معتبر ترین جملات میں سے ایک جملہ، جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا وہ علی دنیا بعد کل افا، علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں رہا ہے، تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں رہا. سید الشہداء کا مظلوم دل کیا کیا باتیں کر رہا ہے علی اکبر کے لیے. یہ سب نشانی بندگی کی ہے. پھر حضرت علی اکبر کے معاملے میں ایک عجیب کام ہوا ہے جو کسی اور شہید کے معاملے میں نہیں ہوا ہے. جب سید الشہداء حضرت علی اکبر کے لاشے پر کھڑے ہیں کہ لاشے کو واپس کیسے لے کر آئیں، بی بی زینب خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی. سید الشہداء نے دیکھا بی بی زینب وہاں پر ہیں، ان کو فرمایا باہر مت آنا، ابھی میں زندہ ہوں، باہر نہیں آنا. علماء گفتگو کرتے ہیں بی بی زینب خیمے کے دروازے تک کیوں آئیں، ان کو پتا تھا سید الشہداء باہر نہیں آنے دیں گے. جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں چاہتے تھے سید الشہداء میری طرف دیکھے لاشے پہ سے نظر ہٹ جائے. جواب کا لاشا برداشت نہیں ہو رہا تھا سید الشہداء. وہ مزاج امامت کو پہچانتی تھی، وہ جانتی تھی جواب کا لاشا کتنا سخت ہے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جس دین کی تو نے ہمیں دعوت دی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، جو لوگ صحنہ عاشور کے اندر شہید ہوئے، دنیا کے مختلف مقامات پر عزاداری کے دوران شہید ہوئے، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ان قربانیوں کو ہم سے قبول فرما، ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ جن ظالموں نے یہ سانحہ انجام دیا ہے، پاک پروردگار تجھے حضرت علی اکبر کا واسطہ، ان ظالموں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما، ان کی تمام سازشوں مکر و فریب کو انہی کے اوپر پلٹا دے۔ اے پاک پروردگار، جو اس سانحے میں یتیم ہوئے، بیوائیں ہوئی ہیں، انہیں صبر جمیل نصیب فرما۔ جو زخمی ہوئے نے، انہیں بیماری کربلا کے صدقے شفا عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، یہ تمام قربانیاں تیری حجت کی خدمت میں ہیں۔ پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام وقت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زیارت پڑھیں گے، زیارت پڑھیں گے، ماتم ہوگا۔